تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله سواق ناقة فقد وجبت له الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه الجهاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز علماء عظام اور دین اسلام کے نوجوان مجاہد ساتھیو، میں آپ کے سامنے آج چند ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ تسلی حاصل ہو جائے گی کہ اس دشت و بیابان میں اور ان میدانوں میں اور ان کوہساروں میں اور پہاڑوں میں جو عملیات اور جو مشغولیات اور جو مشاغل آپ انجام دے رہے ہیں اور جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ نقشہ آپ کا نہیں، یہ بہت پرانا نقشہ ہے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا نقشہ ہے. اس سلسلے میں تاریخی حقائق کی طرف مختصر سا اشارہ کروں گا جس سے کم از کم ہم یہ سمجھ لیں کہ جو عملیات ہم سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے سلف صالحین یہ عملیات انجام دے چکے ہیں اور ہم ہو بہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور ان کے بعد کے سلف صالحین کے نقش قدم پہ گامزن ہیں. سب سے پہلے میں تو ایک حکمت کی طرف اشارہ کر لوں جو اس آیت کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں کچھ جذبات رکھے ہیں اور کچھ احساسات ہیں عام انسانوں کے. میں مسلمان کے حوالے سے بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں اور مسلمانوں میں کچھ احساسات اور کچھ جذبات فطری طور پہ تخلیقی طور پہ پیدائش کے وقت پہ رکھے ہیں. اگر ان احساسات کا ان جذبات کا صحیح میدان مل جاتا ہے تو آدمی راہ راست پہ چلتا ہے، اور اگر ان احساسات اور جذبات کے لیے صحیح میدان نہیں ملتا تو استعداد غلط جگہ میں استعمال ہونے لگتی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں کھانے پینے کا ایک جذبہ رکھا ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے شرعی ضابطے کے تحت حلال اور حرام کی تمیز اور اس کے احکامات اتارے ہیں. یہ ایک احساس ہے اور ایک جذبہ ہے. انسان جب انسان ہے وہ کھانے کی طرف بھی محتاج ہے, پینے کی طرف بھی محتاج ہے. کھائے گا نہیں تو اندر ایک خاص مخصوص معدہ ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے. پیے گا نہیں تو انسان کے جسم میں کچھ ایسے حصے ہیں کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد آدمی مر جاتا ہے. ان کے لیے صحیح غذا پہنچانا یہ انسان کا ایک فریضہ ہے. یہ آنکھیں ہیں, یہ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. اگر اس سے ایک انسان کام لینا بند کر دے, پیدائش کے وقت سے بچے کے آنکھوں پہ آپ پٹی لگا دیں اور وہ کچھ نہ دیکھ پائے تو دو یا ڈیڑھ سال کے بعد آپ پٹی ہٹا دیں, وہ نابینا ہوگا. اس لیے کہ آپ نے اس نظر کو استعمال کرنے نہیں دیا. اسی طرح یہ زبان ہے, ایک بچے کو کمرے میں ڈال دو اور باتیں نہ وہ کسی کی سنے اور نہ کسی سے بات کرے, وہ بچہ گونگا بنے گا. میرے احساسات کے صحیح اور غلط استعمال کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں جیسے کھانے پینے کے, دیکھنے اور چلنے پھرنے اور بولنے کے جذبات رکھے ہیں, اسی طرح ایک قوت ہے انسان کے اندر, قوت شہویہ. اس قوت شہویہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اور پھر مسلمان کے صحیح میدان کا تعین کیا ہے کہ یہ ایک احساس ہے تمہارا, یہ ایک تقاضا ہے تمہارا, اس تقاضے کے لیے یہ صحیح میدان ہے. اور وہ میدان اسلام میں بلوغ کے بعد اس کی شادی کا مسنون طریقے سے شادی کا انتظام ہے. یہ انتظام شریعت نے کیا ہے, اس لیے کہ صحیح میدان اگر اس کو نہ ملے وہ اس جذبے کو غلط میدان میں استعمال کرے گا اور برباد ہو جائے گا. اسی طرح اس انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرأت کا, شجاعت کا ایک جذبہ رکھا ہے. انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں ان میں ایک رگ, رگ غیرت اور رگ شجاعت, مستقل ایک رگ ہے. اور وہ رگ اگر لڑائی میں یا کسی چوٹ کی وجہ سے کٹ جاتی ہے تو وہ انسان وہ بہادری کی جرأت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کے سمجھانے کے لیے یہ عرض کرو, اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جذباتی انداز میں اور انتہائی جرأت اور شجاعت کے اشعار کہے ہیں لیکن لڑنے کے میدان میں وہ آگے نہیں آئے, آگے نہیں آئے, لڑے نہیں, اشعار عالی شان میدان میں بھی گئے لیکن آگے نہیں بڑھے. اور غزوہ خندق میں تو انتہائی پیچھے رہے. اس پر عام لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بزدل تھے, یہ غلط ہے, وہ بزدل نہیں تھے, وہ انتہائی بہادر اور بہادری کی نشانی بتانے والے, اپنے اشعار میں نشانات بتانے والے تھے لیکن وہی رگ چوٹ لگی تھی, وہ شجاعت کی رگ جو ہے وہ متاثر ہو گئی اور وہ شجاعت اور بہادری کی رگ جو کٹ گئی تو اب بہادری کہاں کیا ہے, وہ رگ ہی کٹ گئی. جس طرح قوت شاہویہ کا بھی اسی طرح ایک نس ہے, وہ نس کٹ جائے تو یہ جذبہ اور یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بہادری کا ایک رگ ہے, اس رگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کیا ہے, جتنے جاندار ہیں تمام میں وہ رگ ہیں. اب اس شجاعت, اس کی وجہ سے شجاعت ہے, آپ میں بھی شجاعت ہے, دوسرے انسانوں میں بھی شجاعت ہے. اس شجاعت کے لیے اور بہادری کے لیے شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ تم اپنی شجاعت کو آزمانے کے لیے اور بہادری کو آزمانے کے لیے میدان جہاد میں نکلو. تو اس میں اپنی اس بہادری کو اور اس جرأت کو اور اس شجاعت کو آزماؤ. تمہارا یہ جذبہ, اس جذبے کے لیے یہ میدان میں نے دیا ہے. اب اگر جہاد کا یہ میدان نہیں ملتا تو جذبہ تو ہے, چاہے انسان مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو, اس میں یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے تخلیقی طور پہ. تو اگر میدان صحیح نہیں ملتا تو اس جذبے کو غلط جگہوں میں استعمال کرے گا, کسی بہادری کو غلط جگہوں میں استعمال کرے گا, یا ڈاکو بنے گا, یا کسی بھائی کو قتل کرنے والا بنے گا, یا آپس میں لڑائیوں اٹھانے والا بنے گا یا قبائلی جھگڑوں کو اٹھانے والا بنے گا. اسی کو تو وہ عربوں نے کہا کہ جب میرا گھوڑا وہ ال مہرت شکرا ادرک زہرہا فشب الالہ الحرب بین القبائل. جب میرا گھوڑا یہ جو بچیرا ہے جوان ہو جائے تو یہ اللہ گمسان کی لڑائی قبائل میں برکھا دے تاکہ میں اپنے گھوڑے کو آزما لوں اور اپنی بہادری کو آزما لوں. تو یہ ایک میدان اس کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ میدان صحیح ہوا تو وہ اپنے جذبات کو اس میدان میں استعمال کر لے گا, اور اگر صحیح میدان نہ ملا تو وہ پھر کہے گا احیانا علی بکر اخیلا اذا ما لم نجد الا اخانا. جب بھائی نے دشمن نہیں ملے گی اور دشمن کے لیے اس جرت کو استعمال کرنے وہ میدان سامنے نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے بھائیوں کو ماریں گے. صاف کہا ہے حماتہ کے شعر, احیانا علی بکر اخیلا اذا ما لم نجد الا اخانا. شہزاد بھائیوں کے سوا کوئی اور ملتا نہیں تو پھر انہی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے. یہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں چاہے قبائلی ہو مسلمانوں کے آپس میں, چاہے تنظیمی لڑائیاں ہو اور چاہے وہ لسانی لڑائیاں ہو اور چاہے ڈاکو کی لڑائیاں ہو شہروں میں, یہ سارے تفارا اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے صحیح میدان ملا نہیں. صحیح میدان نہیں ملا تو وہ اپنی جوش شجاعت کو آزمانے کے لیے وہ ایک میدان ڈھونڈتا ہے تو وہ غلط کاری اور بے قاعدگی سے اپنے مسلمان کی طرف اس بہادری کو موڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کو آزمانے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے کہ عبادت بھی ہے اور تمہارے فطری جذبے کا ایک علاج بھی ہے, آزماؤ اس میں استعمال کرو گے. چنانچہ اسے اکڑنے کی اجازت ہے, کسی بھی جگہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں سوائے اس کی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا میدان بدر میں یوں ہو کر کے ایسے چل رہے اور للکار رہا, فرمایا کہ یہ چلنا اللہ ہر جگہ ناپسند کرتا ہے سوائے جہاد کے میدان کا. یہاں اللہ کو محبوب ہے اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے دیکھو یہ میرا بندہ اور میرے لیے کیسے میدان میں آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے ہو کہ جو جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان جذبات کی جذبات میں سے ایک جذبہ شجاعت اور بہادری کا ہے اور اس کے لیے میدان جہاد ہے. اور اسی کے لیے اب یہ آیت میں آپ کے سامنے عرض کر لوں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قاتلوہم لڑو ان سے یعذبہم اللہ بأیدیکم, اب تمہارے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے. یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر لوں جو ایک کام کی بات ہے, اور اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو اس آیت کے تحت تفصیل عثمانی کو دیکھو. شبی احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تمام تفاصیل کرنا جو یہ نکالا ہے اور لکھا ہے کہ سابقہ امتوں کے سزا کا طریقہ اور تھا, اور امت محمدیہ علا صاحب الف الفتحیہ اس کی امت کے جو کفار ہیں ان کے سزا کا طریقہ اللہ نے تبدیل کر دیا. سابقہ امتوں کے سزا کا طریقہ یہ تھا, عذاب کا طریقہ یہ تھا کہ نبی وقت کے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم سمجھاتے جب قوم باز نہ آتی تو وہ اللہ سے کبھی دعا مانگتے کہ مولا آپ ان کو تباہ کر دو, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک گھر بھی باقی نہ رہے زمین پر, ایک گھر بھی باقی نہ رہے. یہ دعائیں بدعائیں ہوئی ہیں اور بدعائیں اللہ نے پھر قبول کر لی اور قوموں کے قومیں ایک ساتھ تباہ ہو گئی ہیں. اس طریقے کو آپ دیکھیں, فرعون کے عذاب کے طریقے کو دیکھیں, قوم لوط کے عذاب کے طریقے کو دیکھیں, سمودیوں کے اور عادیوں کے اور اس کے علاوہ یہ فرعونیوں کے اور یہ مختلف لوگوں کے عذاب کے جو طریقے ہیں وہ بعض تو انتہائی سخت طریقے کہ آسمان سے آگ برسی, یا طوفان اٹھا یا سیلاب نے ان کو اور سمندر نے ان کو نگل لیا یا زمین نے ان کو نگل لیا یا آسمان سے ان پہ پتھر برسے. علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے کہ بے شک وہ عذاب انتہائی سخت تھے, لیکن یہ امت جو امت مرحومہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابوں کے بنسبت ایک اور عذاب تجویز کی. جو عذاب کا عذاب ہے اور اس سے زیادہ نافع ہے، انفع ہے، ان عذابوں سے زیادہ مفیدتر ہے کفر کے لیے بھی، اور وہ اس طرح کہ وہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اب تمہارے ذریعے سے اللہ ان کو سزا دے گا، آسمان سے گویا کہ آگ نہیں برسے گی اور آسمان سے پتھر نہیں پڑیں گے اور کسی سمندر میں سب کو مل ملا کے نہیں ڈبوئیں گے، زمین اس کو ہڑپ نہیں کرے گی، ایسا طوفان جو آدیوں پہ آیا کہ اڑا کے لے گیا، ایسا طوفان نہیں آئے گا جو ان کا بالکل استیصال ہو جائے اور یکدم ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا. اب عذاب یہ ہے کہ میدان جہاد میں مسلمان نکلے گا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھ سے اب اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان سزاؤں کی بنسبت اس میں فائدہ یہ ہے کہ ان سزاؤں میں ایک تو توبے کی مہلت پھر نہیں ملتی، عذاب جب نمودار ہو جاتا توبے کی توفیق پھر کسی کو نہیں ہوتی، بحیثیت اجتماعی سب کے سب تباہ ہو جاتی، اور اس میں توبے کی گنجائشیں ہیں، ایک گنجائش نہیں گنجائشیں ہیں، کئی کئی گنجائشیں، ادھر سے ٹکائی کی، ادھر سے ٹکائی کی، ادھر سے ٹکائی کی، تو یہ مست رگے اور یہ نشے والے دماغ یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب ٹھیک ہو جاتے تو وہ پھر پوچھتے بھی ہیں بھائی چاہتے کیا ہو، ڈنڈے مار رہے ہو چاہتے کیا ہو، تو آخر اس کے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کہتے اسلام قبول کر لو، تو اسلام تو زبردستی قبول نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ٹکائی جو ہے تو ہے ہی زبردستی، یہ اسلام کے لیے زبردستی ہے اور جو بغاوت کی سن زبردستی ہے، ٹکائی ہوئی ٹکائی کے بعد پاکیزہ نظام کو وہ دیکھتا ہے تو مستی نکل جاتی ہے تو وہ پھر اسلام قبول کرتا ہے. تو یہ اس آیت میں جو چھ فائدے اللہ نے ذکر کیا اس کا آخری فائدہ یہی ہے وہ یتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس میں توبے کی گنجائش ہو اور جسے چاہے تو اس میں توبے کے اللہ تبارک و تعالی انعام کر لے، وہ یتوب اللہ علی من یشاء، یہ چھٹا فائدہ ہے. تو پہلا فائدہ جو کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھ سے اللہ سزا دینا چاہتا ہے، تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ توبے کی گنجائش ہے. چنانچہ سامنے ہے ہماری اور ذرا بعد میں تاریخی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توبے کی کتنی گنجائش ہے. دوسرا فائدہ اس میں کہ انسان کے ہاتھ سے کسی انسان کو اللہ کے باغی مخلوق کو سزا مل جائے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. یہ جو وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم المؤمنین، مومنوں کے دلوں کو اللہ شفا عطا فرمانا چاہتا ہے، دل ٹنڈا کرنا چاہتا ہے، اور وینصرکم علیہم اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ دین کی حقانیت کا پتہ چلے، ویخزیہم اللہ ان کو رسوا کرنا بھی چاہتا ہے. تو یہ رسوائی وہ سابقہ عذابوں میں وہ رسوائی نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں، رسوائی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں ہو، اب سابقہ امتوں کے جو مسلمان بچے اور وہ ان کو حکم ہوتا تھا کہ تین دن کے لیے، تین دن سے پہلے پہلے آپ نکل جائیں، عذاب آنے سے پہلے پہلے آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، تو وہ اپنے آنکھوں سے اس قوم کو، ان ظالموں کو نہیں دیکھ پاتے جو کل ان کے لیے ظالم بنے ہوئے تھے، اپنے آپ اسے نہیں دیکھ پاتے. اللہ کو علم تھا اور جس پر عذاب نازل ہوا اس کو معلوم تھا کہ کیسا عذاب ہوا، وہ جو گئے تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ عذاب کیسے ان کو ہوا. لیکن جہاد کے عمل میں اور اس امت کے جو کفار کے لیے سزا مقرر ہے اس میں ایک مظلوم جو کل کا مظلوم تھا اور 10 سال سے 13 سال سے وہ ظلم کی چچی میں پس رہا تھا، آج وہ ظالم اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ظالم اس کے ہاتھ میں کان سے یوں اس کو موڑ رہا ہے، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، مونچو کو کھینچتا ہے، اس کی داڑھی کو جھٹکا دیتا ہے اور پھر جو اس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ وہی ظالم ہو نا تم، تم وہی کل کے ظالم ہو نا، یہاں بڑے بڑے جرنل پکڑے گئے تھے، مفتی رشید احمد صاحب متدل لولانی یہاں آئے، انہوں نے جب دیکھا ان کو تو کہا کہ میرے بس میں اگر کوئی بات ہو، میرا بس چلے تو میں تم سب کو خود زبر کر دوں، تو وہ جرنل یوں لے کر اندر جھگڑا پکڑا پڑا. تو یہ وہ مظلومین خود ظالم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کے رخسار پہ تپڑ مارے یا اس کو بالوں کو جھٹکا دے، یا اگر داڑھی ہو تو داڑھی اس کو کھینچے، یا ٹانگ سے اس کو کھینچے، یا اس کے وہ مدینہ منورہ میں ایک شیطان لائے گئے، وہ لایا گیا تو اس کو کہا وہ مرتد ہو چکا تھا صدیق اکبر کے زمانے میں. جب لایا گیا مدینہ منورہ میں تو بچوں نے لاٹیاں اٹھائی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے شاخیں اٹھائیں, لاٹیاں نہیں شاخیں, وہ شاخ کھجور کی شاخوں سے اس کو یوں مار رہے تھے, او ملعون تو نے اسلام کو چھوڑا, او ملعون ہو شیطان تو نے اسلام کو چھوڑا, شرم کرو ڈوب مرو. وہ بچے اس کے پیچھے پڑ کے وہ جھگڑا پکڑا ہے اور بچے اس کو یہ کہہ رہے ہیں او شیطان او ملعون او بس بس او فلا تو کر مسلمان ہوا تو آج تم نے بغاوت کر لی اور مرتد ہو گئے. تو آگے سے کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, میں مسلمان ہوا ہی نہیں تھا تو مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے, تیرے ہی کافر ہوں. تو بہرحال یہ دیکھو بچوں کے ہاتھ میں یہ احمق المطاع جو اتنا خنداز تھا کہ 700 مسلح پہرا رہتا تھا, 24 گھنٹے 700 آدمیوں کا مسلح پہرا اس کے ارد گرد رہتا تھا. حضور نے اس کو دیکھا بھی جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا الاحمق المطاع, پہلے درجے کا بیوقوف ہے لیکن لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے حفاظت گارڈ کا کام دے رہے ہیں. بہرحال اس کے لیے ایک جھلک ہی آپ کو دکھاؤ, ذرا سا بتلا دو آپ کو, اتنا معلوم ہوگا بدر کے میدان میں ایک معرکہ ہوا اور حق و باطل کا ایسا ٹکراؤ ہوا کہ قرآن نے تو یہاں تک فشاؤ خلف, ایسے ان کو تتر بتر کرو, ایسے ان کو سزا دو کہ ان کے بچے یاد رکھیں, من خلف ہو پیچھے آنے والے بھی یاد رکھیں, ایسی سزا ان کو دو. وہ یوم الفرقان کمر توڑ دی کفار کی اور آج تک بدر کے دن کا روب کفار پہ پڑا ہوا آج تک, اور مسلمانوں کو چورت ملتی ہے اس سے. تو بدر کے اس میدان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھا, یہ وہی امیہ بن خلف ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو 13 سال تک ستاتے رہے اور مظالم ڈھاتے رہے جس کا تذکرہ کرنا محال ہے. اس گرمی نے چاروں طرف آگ جلائی اور اس کو بیچ میں لٹایا اور اس کے اوپر بھاری پتھر رکھا, رات بھر مارتے رہے اور دن بھر اس کو گسیٹتے رہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ جو احد احد کے سوا کوئی لفظ کہہ نہیں سکتا تھا, یہ آٹا گونج رہا تھا, یہ جو ہوتا ہے یہاں مورچے ہیں لڑائی بھی ہے, وہ آٹا گونج رہا تھا کسی کنارے میں, دیکھا تو امیہ بن خلف کو پناہ ملی ہوئی ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جا رہا ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ وہ دونوں جا رہے ہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کر کے کہا یا الانصار, اے انصار اور مہاجرین, آج اگر یہ کفر کا سر رہنا امیہ بن خلف زندہ رہا تو میری زندگی میں کیا مزہ رہے گا. یہ ایسے للکار تھی کہ چاروں طرف سے انصار نے حملہ کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ میں نے اس کو امن دی ہے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ ایسا تھا کہ صحابہ جھپتے, پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا, جب بیٹے کو اس نے اپنے سامنے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ٹانگوں کے نیچے لپٹ گیا نیچے اور کہا مجھے بچاؤ, وہ اس پہ جھک بھی گئے لیکن ایک انصاری آیا اور اس نے نیچے سے تلوار گھمائی اور تلوار گھما کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھی زخمی ہوا لیکن اس کو قتل کر دیا. یہ جب مقتول کی لاش پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو دل ٹنڈا ہوا, اس کا دل ٹنڈا ہوا اور اس پر کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا فآجرک الالہ علی صنیع لقد ادرکت سعرک یا بلال, تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس کارنامے پہ اجر عظیم عطا فرمائے, تم نے اپنا بدلہ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے لے لیا. یہ کفر کے سرگنے وہ یخذہم الفاظ, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, قاتلوہم لڑو ان سے, یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخذہم, اللہ ان کافروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے. اس رسوائی کے ذرا ابو جہل کی بات بھی آپ دیکھ لیں, ابو جہل مارا گیا تھا اور ان کو کن 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 صحابہ میں سے کن بچوں نے اور جوانوں نے مارا وہ الگ ایک بات ہے, لیکن مارا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور لاشوں میں دیکھو ابو جہل کہاں پڑا ہوا ہے, اور اگر تم نے اس کو پا لیا تو اس کی گردن سے سر کاٹ لو میرے پاس لے آؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, لاشوں میں دیکھا ابو جہل ایک جگہ تڑپ رہا ہے, مرا نہیں ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سیدھے گئے اور اس کی سینے پہ بیٹھ گئے, ابو جہل کی سینے, اس کی سینے پہ بیٹھ کر اس کی داڑھی کو پکڑا. تمام اہل تاریخ نے اس واقعے کو لکھا ہے, داڑھی کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا وقد اخذك الله يا عدو الله، اے اللہ کے دشمن دیکھو نا میرے رب نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ذلیل کیا کہ نہیں کیا، خوار کیا کہ نہیں کیا، یہ وہ یخذیہ نہیں. اس نے آگے سے کہا کہ کون ہو تم، کون ہو؟ کہنے لگے ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں. تو ابو جہل سامنے سے کہنے لگا کہ اے چرواہے، دیکھو اس کے خناسیت کو دیکھو، اے چرواہے مبارک ہو، بڑے اونچے مقام پہ بیٹھے ہو، یعنی ابو جہل کے لیے بڑے اونچے مقام پہ بیٹھے ہو، مبارک ہو. اس کے بعد ابو جہل کہتا ہے کہ میدان کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کے مارے جانے سے کیا ہوتا ہے، اگر میں مارا گیا تو میرے اور برادری کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ تو اکیلے نہیں مارا گیا، تیرے جیسے 70 اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابو جہل میں تو تجھے قتل کر رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ کسی غلام نے اپنے مولا کو قتل کیا ہو. اندازہ اس کی شیطانت کو دیکھا، تڑپ رہا ہے اور نیچے پڑا ہوا ہے، کسی غلام نے، یعنی تم میرا غلام ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے مکہ مکرمہ میں انتہائی ستایا تھا، انتہائی ستایا تھا. آج ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار کھینچ لی. جب تلوار کھینچ لی تو اس نے کہا کہ یہ تیری تلوار، یہ کند ہے، کند ہے، اس سے جب مجھے ذبح کرو گے تو اس میں تکلیف مجھے ہوگی، اس لیے یہ میری تلوار لو، یہ تیز ہے، اور اس کے ذریعے سے مجھے میری گردن کاٹ دو، اور جب گردن کاٹتے ہو تو کندھوں کے پاس سے کاٹو تاکہ میرا سر محمد کے سامنے جب جائے تو میرا سر چوٹا نہ لگے، وہ لگے کہ واقعی بڑے سردار کا سر ہے. اندازہ اس کی گردن کاٹ لی اور سر جلدی جلدی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تو اڑا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی آدمی اڑ رہا ہے، اور جلدی میں سر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرما کہ یہ ابو جہل کا سر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ ہاں، فرما کہ تو خدا کو گواہ بنا کر کہو ابو جہل کا سر ہے، یہ تاکید سے تاکہ آس پاس والے سارے یہ سن لے اور متعین ہو جائے کہ ہاں یہی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ابو جہل کا سر ہے. اس پر فتاوا تاتار خانیہ نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سجدے کیے شکر کے، شکر کے 5 سجدے 5 سجدے 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور دوسری کتابوں میں اس کی تصویر یہ ہے کہ 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی اور پھر 2 سجدے کیے یہ 1 سجدہ شکر اور 2 رکعت، 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہو گئے اور 1 سجدہ شکر. فتاوا تاتار خانیہ نے سجدہ شکر کے اس بات کے لیے یہ بطور دلیل نقل کیا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام تعریف کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا جو اس امت کے فرعون کو میرے رب نے ہلاک کر کے رکھ دیا. اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ ساری چیزیں تھی. اس میں جو بڑے بڑے پکڑے گئے تھے وہ پکڑے ہوئے رسیوں میں بندھے ہوئے، اس میں ایک عقبہ ابن ابی معیث ہے، یہ وہ یخذہم کے طرف ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں، وہ یخذہم اللہ جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. بڑے بڑے سرغنے، اس میں یہ سہیل ابن عمر جو ایک بہت بڑا خطیب، بہت بڑا فصیح بلیغ، بہت بڑا ہوشیار، وہ حدیبیہ میں جو اس کے لیے بعد میں آئے تھے یہ سفارت کے دور پہ صلح کی شرائط لکھنے کے لیے، سہیل ابن عمر یہ آئے، یہ جکڑے پکڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ نظر ابن حارث، یہ بھی جھگڑا پکڑا پڑا ہے. اور عقبہ ابن ابی معیث جو پرلے درجے کا بیوقوف، اور ابو جہل کا چمچا جو ہمیشہ ابو جہل اس سے یہ نازیبہ حرکتیں کرواتا تھا کہ جاؤ آج یہ کرو مسلمانوں کے ساتھ، آج یہ کرو، وہی شخص ہے عقبہ ابن ابی معیث جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ سجدے کے حالت میں اوجڑی لا کر کے ڈالی تھی مکہ مکرمہ میں، یہی شخص ہے. اور جس نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایسا پندرہ ڈالا، ایسا کھینچا کہ اگر بعض صحابہ کرام نہ چھڑاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو جائے. یہ عقبہ ابن ابی معیث آج پکڑا ہوا ہے. جب وہ ایک مقام پہ آئے, سفرا مقام پہ آئے اور اس ہل مقام پہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ٹھہرایا, اور ٹھہرانے کے بعد ان کو سامنے کے یہ قیدی کون کون ہے, قیدیوں کو دیکھنے کے لیے کون کون قیدی کون کون قیدی سامنے سے گزارا گیا. جب گزارا تو نظر ابن حارث جب آیا تو حضور نے یوں دیکھا اس کی طرف, تو نظر ابن حارث نے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رہی ہے یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, آپ سفارش کر لیں کہ جیسے باقی قیدیوں کا معاملہ رہے وہی مجھے بھی قیدیوں میں رکھے, مجھے قتل نہ کرے. مصعب ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا ہے اور تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ٹکرایا ہے اور تو نے مسلمانوں کو ستایا ہے, آج جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. اس نے کہا کہ اے مصعب اگر تجھے مسلمان اور وہ مشرکین قتل قید کرتے, مشرکین اگر تجھے مکے والے اگر تجھے قید کرتے گرفتار کرتے تو میں تیری سفارش کرتا اور تجھے چھڑاتا, تو آج میں تمہارے قید میں آیا ہوں مجھے چھڑا دو. تو اس نے کہا کہ نہیں, اسلام اور کفر میں فرق ہے, اسلام اور کفر میں فرق ہے, تم اللہ کی دشمن ہو, میرے دشمن بعد میں تیرے میرے رب کے دشمن ہو اور قرآن کے دشمن ہو, اب میرے تیرے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اٹھو اور اسے گردن اڑاؤ, اس مقام میں اس کو وہاں قتل کر دیا گیا. پھر اوپر بیماری تھا وہ حضور کے سامنے لائے گئے, حضور نے دیکھا اس کی طرف تو اسے کہا کہ اے محمد مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے, فریاد کر کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ تیرا جرم یہ ہے کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور دین اسلام کا دشمن ہے, یہ تیرا جرم ہے. اسے کہا مجھے معاف کر دو, حضور نے فرمایا تو نا قابل معافی ہے, تیری معافی نہیں ہے, خدا کے ہاں تیری معافی نہیں. اس نے کہا کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, یہ حدیث میں موجود ہے, تاریخ کے علاوہ حدیث میں ہے, میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کا کیا بنے گا. حضور نے فرمایا کہ من نے سے دیا میری بچیوں کا کیا ہوگا, حضور نے فرمایا النار ان کے لیے جہنم ہے. اور کم یا عاصم, حضرت عاصم کو حکم دیا اور ذرا اسے گردن اڑا دو, اس کی گردن اڑا دی. پھر اس کے لاش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا کہ اے عقبہ تو اللہ کا دشمن اور تو رسول اللہ کا دشمن, تو اسلام کا دشمن, تجھ سے بدتر انسان میں نے نہ کبھی دیکھا, میں نے تجھ سے بدتر انسان کی کہیں کسی کو نہیں دیکھا, تو نے ہمیں بڑی ایزا اور بڑی تکلیف پہنچائی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے بولے یہ سنادی قریش وہ جو لینڈ لارڈ تھے 70 ان میں سے 24 کو حکم دیا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دو. ابو جہل کو گھسیٹا گیا, امیہ بن خلف کو جب گھسیٹا تو وہ سڑ چکا تھا, اتنی دیر میں سڑ جاتے, یہاں بھی یہ کفار جب مارے جاتے تو سڑ جاتے, یہ 2-4 گھنٹے کے بعد سڑ جاتے ہیں. وہ رات کو بی بی سی نے بولے زور زور سے دردناک انداز سے کہا کہ چیچن کے علاقوں میں, چیچنیا کے علاقوں میں اور گلیوں میں جو ان کے فوجیوں کے لاشیں ہیں, کہتے وہ لاشیں جو ہے وہ اس سے بدبو اٹھ رہی ہے اور بیماری اور وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ ہے, کتے اس کو بھنبھوڑ رہے ہیں. وہ کتے بھنبھوڑ رہے ہیں, وہ منہ سے یوں مارنا کتے اس کو بھنبھوڑ رہے ہیں اور چوہے اس پہ دندنا رہے ہیں, چوہے ان پہ دندنا رہے. یہاں ان کو کھینچا اور کھینچ کر کے ایک کے اوپر دوسرے کو پھینکا, 24 کو وہاں گڑے میں ڈالا, ذلت کے گڑے میں ڈالا. اور وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تشریف لائے اور قلیب بدر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ نے ایک ایک کا نام لیا اور پکارا کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا, اے فلاں اے فلاں اے فلاں, میں جو تجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو رب کا وعدہ تو نے صحیح پا لیا یا نہیں پایا؟ میں نے تو صحیح پایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے اشعار میں نقل کیا ہے, وہ لمبا قصیدہ ہے. اس لمبے قصیدے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, فغادرنا ابا جہل سریعا وعتبة قد ترکنا بالجبوب, یہ بہادروں کے جملے ہیں. فغادرنا ابا جہل سریعا, ابو جہل کو ہم نے میدان میں پچھاڑا ہوا چھوڑا, پچھاڑ کے چھوڑا, لٹا کے چھوڑا. فغادرنا ابا جہل سریعا وعتبة قد ترکنا بالجبوب, اور سنگلاخ اور سنگریزوں کے اوپر ہم نے عتبہ کو بھی لٹا کے چھوڑا. اور پھر فما ينادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے، ان کو للکار رہے تھے، ان کو آواز دے رہے تھے، جبکہ ہم نے اوپر نیچے ان کو ایک کھڑے میں پھینک دیا. ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کذاکب فی القریب الم تجدو کلامی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب. میں جو تمہیں کہہ رہا تھا وہ بات میری صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ اور اللہ کی بات تو دلوں میں اترنے والی ہوتی ہے. تو کہا حضرت حسان میں آگے فما نتقو نتقو لقالو، اور میں لقالو لفظ لو بعض روایت سے فما قالو ولو قالو لقالو، فما قالو ولو قالو لقالو صدقت وكنت ظاہرین مصیبی. انہوں نے جواب نہیں دیا، اگر جواب دیتے تو یہ جواب دیتے کہ ہاں آپ نے 100% صحیح فرمایا اور ہم غلطی پر تھے. یہ وہ یخذہم ہے. اللہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بات کے لیے خوشخبری کے لیے دو صحابہ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ مدینہ منورہ میں جا کر کے انہوں نے جو خوشخبری دی کہ ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، اس میں لوگ حیران ہوتے ہیں سچ کہتے ہو یا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا رہے اول فون تو نہیں کہہ رہے ہو. منافقین نے ڈنڈوا پیٹا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی سوار ہے، باقی سارے کٹ گئے اور یہ بھاگا وہ یہاں آیا ہے اور پاگل ہو گیا ہے، اول فون بول رہا ہے. وہ تم یہ کہہ رہے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو جہل کو مارے اور عتبہ کو مارے اور شیبہ کو مارے فلاں کو مارے. اور اس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ پہ سمجھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، کوئی آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. لیکن بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیدیوں کے ساتھ وہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود نے یہ کہا کہ اب یثرب میں رہنا دشوار ہو گیا ہے. یہود نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، اب مدینہ منورہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے. اور منافقین نے کہا کہ اب تو نئے انداز سے سوچنا پڑے گا، اب تو نئے انداز سے سوچنا پڑے گا. یہ بدر کا ایک واقعہ، اس میں ایک عجیب بات آپ کو سمجھاؤں، انہیں سنا ہے کہ دلچسپی کی ایک بات ہے. یہ سہیل ابن عمر بہت بڑے بہادر تھے، قید ہونا عربوں کے ہاتھ بہت بڑی ذلت اور ہار اور عیب تھا. تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ ام المؤمنین ہے اور حضور کے گھر میں ہے اور حجاب کا حکم ابھی اترا نہیں تھا، تو اس نے جب دیکھا تو سہیل سہیل اور دونوں ہاتھوں سے ایسے رسی میں بندھا ہوا اور یوں ٹنڈا بیٹا یوں. تو سعودہ نے جا کر کے اسے کہا کہ اس بیٹنے سے اور اس ذلت سے تو موت اچھی ہے، اسے تو موت ہی تجھے قید کیسے کیا. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. حضور نے فرمایا کہ سعودہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہی ہو. ایک بات نکل گئی بغیر اختیار کی کہ جب میں نے سہیل کو دیکھا کہ سہیل اور سہیل دونوں ہاتھوں سے جگہ پکا پڑا ہوا ہے یہاں مدینہ منورہ کی مسجد میں. یہ ہے وہ یخذہم، یخذہم. اور جن حضرات نے جنگوں میں حصہ لیا ہے اور جو اب لے رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یخذہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دکھاتا ہے. وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ دین کی حقانیت ویس فی صدور قوم المؤمنین. دیکھیں میں اپنے طرح سے قرآن نہیں بنا رہا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، ہاتھ آ گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا، دل یخ ہو گیا. یہ دل یخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سوزشیں جو 13 سال تک صحابہ کرام کے دلوں میں وہ پڑی ہوئی تھی کہ ایک مشرک چھو رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور رب کے بارے میں بے عزتی کر رہا ہے، نبی کریم کے بارے میں بے عزتی کر رہا ہے اور نبی کریم کو جس گلی میں چاہتا ہے گالیاں دے رہا ہے اور پتھر برسا رہا ہے، کانٹے بچھا رہا ہے. وہ آج وہ یش فی صدور قوم المؤمنین وہ یذل غیظ قلوبہم، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو سوزش ہے وہ سوزش بھی دور ہو جائے. وہ یتوب اللہ علی من یشاء، اس علامیہ شاہ کے بارے میں ذرا سا یہ توبے کے میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے 27 جنگوں میں حصہ لیا، خود اس کے کمانڈ کی اور آپ نے جنگی جھنڈا بنوایا اور فوجیں ترتیب دی، مورچے مقرر کیے، علاقے تقسیم کیے اور اپنے ساتھ ایک فوجی گارڈ لے کر میدان میں نکلے، تلوار اٹھائی. اگر یہ جنگ کے لیے جانا نہیں تھا تو پھر آپ بتائیں گے کس کے لیے تھا.